بدھ 7 جنوری کی سیروین کے ساتھ مہوارا صفدر کا سلام. پیرس میں ایک رسالے کے دفتر پر شدت پسند حملہ، کم سے کم 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی. مقامی صحافی نے کہا
2 آدمی تھے یا 3 تھے، انہوں نے شوٹنگ کرنی شروع کر دی. جو مارے گئے ان میں سے 2 پولیس والے بھی تھے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروسز ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں نقاب پوش مسلح حملہ آوروں نے ایک میگزین کے دفتر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی ہے. حملے میں 12 افراد ہلاک ہوئے، جن میں شارلی ابدو میگزین کے ایڈیٹر ان چیف اور 3 کارٹونسٹ شامل ہیں. 5 افراد شدید زخمی ہوئے. فرانسیسی پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آئے اور چلاتے رہے کہ انہوں نے پیغمبر کا انتقام لیا ہے. کاروائی کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ان کا کھوج لگانے کے لیے پیرس بھر کی پولیس حرکت میں ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں. صدر پاکستان ممنون حسین نے ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں. اب یہ ترمیم باضابطہ طور پر قانون کا حصہ بن گئی ہے. 21ویں آئینی ترمیم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طے کیے گئے نئے قومی لائحہ عمل کے تحت کی گئی ہے. دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر بھی عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے. آج الصبح جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی. اس طرح پشاور سانحے کے بعد سے پانے والے مجرموں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. ایسے مزید مقدمات کے بارے میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے اسلام آباد میں میڈیا کو بتایا
47 ایسے کنوکٹڈ پرزنرز ہیں جن کے کیس رائپ ہیں اور ان پہ پیش رفت ہو رہی ہے. مزید کچھ اور کیسز آئے ہیں، 5 ایک صوبے سے آئے ہیں، کچھ اور متوقع ہیں. میں نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ ان کی فلٹریشن بہتر انداز میں ہو، کیونکہ اس میں واضح فیصلہ یہ ہے کہ تمام کنوکشنز ٹیررسٹ ریلیٹڈ ہونی چاہیے، وار آن ٹیررسٹ ریلیٹڈ ہونی چاہیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولیس اور فوج کی وردیوں کے کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. مقامی ڈپٹی کمشنر مسعود الرحمان:
پشاور واقعہ کے بعد جب ہم نے سیکیورٹی کا حصار تنگ کیا اور سرچز شروع کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں بعض لوگ پولیس اور آرمی کی یونیفارم اور رینکس کا بزنس کر رہے تھے بغیر باقاعدہ پرمیشن اور سیکیورٹی کلیئرنس کے. تو ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے ان کی دکانوں کو فی الحال ہم نے بند کیا ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ممبئی حملوں کی سازش کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ عجلت میں دیا. بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں ایک اسکول کے طلبہ کے والدین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے. اسکول کے ایک استاد پر الزام ہے کہ اس نے ایک 8 سالہ طالبہ کو کلاس کے سامنے برہنہ کر کے زد و کوب کیا. ملزم پولیس کی حراست میں ہے، لیکن احتجاجاً آج سینکڑوں والدین اسکول کے باہر جمع ہوئے تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا. احتجاجی والدین نے گاڑیوں کو نظر آتش کیا اور اسکول میں توڑ پھوڑ کی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سیاستدان ساکشی مہاراج کو اپنے ایک بیان پر سوشل میڈیا کے صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے ہندو خواتین سے اپیل کی تھی کہ وہ کم سے کم 4 بچوں کو جنم دیں تاکہ ان کا مذہب محفوظ رہ سکے. بھارت کے سوشل میڈیا کے صارفین ساکشی مہاراج کے بیان کو صنف پرستی اور مذہبی عدم برداشت پر مبنی قرار دے رہے ہیں. بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ نے ہر طرح کے مقامی میڈیا کو اپوزیشن رہنما طارق رحمان کے بیانات اور تقریر چلانے سے منع کر دیا ہے. وہ حزب اختلاف بی این پی کی قائد خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں. طارق رحمان لندن میں جلا وطن ہے اور بدعنوانی کے الزامات میں بنگلہ دیشی حکومت کو مطلوب ہیں. ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور سوشل میڈیا پر ان کی کوریج کی پابندی ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب بنگلہ دیش میں ان کی والدہ خالدہ ضیاء نے اپنے کارکنوں کو حکومت مخالف مظاہروں کے لیے متحرک کر رکھا ہے. البتہ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کے احتجاج کا معمولات زندگی پر خاص اثر نہیں پڑ رہا. بحیرہ جاوا میں ایئر ایشیا جہاز کے ملبے کی تلاش کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے سمندر سے جہاز کا پچھلا حصہ مل گیا ہے. جہاز کے پچھلے حصے میں بلیک باکس اور فلائٹ ریکارڈر ہوتے ہیں، جس سے تفتیش کاروں کو اس جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے گی. ایئر ایشیا کا یہ جہاز 28 دسمبر کو انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس پر 162 افراد سوار تھے، جن میں سے اب تک صرف 40 کی لاشیں سمندر سے نکالی جا سکی ہیں. یورو کرنسی استعمال کرنے والے یورپی ملکوں میں دسمبر کے دوران تفریح زر ہوئی ہے. یورو زون کی کرنسی کی مالیت میں اضافے کی بنیادی وجہ تیل کی قیمتوں میں کمی قرار دی جا رہی ہے. بدھ کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت $50 فی بیرل سے بھی کم ہو گئی، جو مئی 2009 کے بعد سے تیل کی سب سے کم قیمت ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن پر کئی فیچر شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبر کہ ملتان جیل میں دو شدت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی ہے، یہ ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہے اور یہاں شائع ہو چکی ہے. اگر آپ چاہیں تو یہاں آ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم پروگرام کی ابتدا کریں گے اپنی اس بڑی خبر سے کہ پیرس میں ایک رسالے پر شدت پسند حملہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہیں. حکام کے مطابق ملک کے مشہور مزاحیہ رسالے شارلی ایبڈو کے دفتر پر مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں دو پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے پیرس میں مقیم صحافی وائجو نیورانے سے رابطہ کیا.
تقریباً 11:30 صبح کے پیرس میں ناردرن سائڈ میں شارلی ہیبدو، جو ایک سیٹیریکل ویکلی ہے جو سب چیزوں کی اور سب کے مذاق اڑاتی ہے، کافی کارٹون چھاپتی ہے، ان کے دفتر میں آج صبح حملہ ہوا. دو آدمی تھے یا تین تھے، ان کے پاس کلاشنکوف تھی، ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ شاید لانچ راکٹ بھی تھی. انہوں نے شوٹنگ کرنی شروع کر دی کلاشنکوف کے ساتھ. 11 لوگ مارے گئے ہیں، 10 چارلی ہیبدو کے دفتر میں مارے گئے ہیں، ایک باہر مارا گیا ہے. جو مارے گئے ان میں سے دو پولیس والے بھی ہیں.
وائجو، کیا کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ یہ حملہ آور تھے کون؟ کیسے آ گئے؟
اس وقت تو کسی نے قبول نہیں کی ہے.
یہ بتائیے وائجو کہ ان حملہ آوروں کے پاس کلاشنکوفز تھے اور راکٹ لانچرز تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دم سے باہر سے نہیں آ سکتا. کیا سیکیورٹی فورسز نے کوئی پہلے سے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ خدشات ہیں، سیکیورٹی کچھ بڑھائی گئی تھی، یا بالکل یہ سب کچھ اچانک سے ہو گیا؟
فرینچ جو بھی نیوز پیپرز ہیں ان کے اوپر تو کافی سیکیورٹی رہتی ہی ہے. فرانسوا ہولون جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی ہفتوں میں کافی سارے ہونے والے اٹیکس کو انہوں نے اوائڈ کیا ہے. ان کی جو سیکرٹ سروسز ہے انہوں نے کافی کام کر کے ان ہونے والے اٹیکس کو دور کیا، لیکن یہ والا ان سے دور نہیں ہو پایا.
تو خود سیکیورٹی حکام نے کسی طرف اشارہ کیا؟ کیونکہ اگر ایسے کئی ممکنہ حملوں کو روکا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جن پر ان کو شبہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ایسے حملے کر سکتے ہیں. کوئی اشارہ دیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
ان کے پاس کافی بڑی لسٹیں ہیں جو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو رسک ہے. اب دیکھیے فرانس میں کئی چیزیں ہوئی ہے. ایک تو وہ محمد میرا کر کے تھے جنہوں نے ایک سکول پہ حملہ کیا جہاں پر وہ جوئش فادر اور اس کی بیٹیوں کو مار ڈالا، پھر کافی سارے آرمی کے لوگوں کو مارا ہے، پھر فائنلی ان کی جو ڈیتھ ہوئی وہ شوٹ آؤٹ کے بعد ہوئی. پھر حال میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا جب کوئی برسلز میں جوئش میوزیم میں جا کے انہوں نے وہاں پر کافی لوگوں کو مار ڈالا اور پھر وہ پکڑے گئے جب وہ پورے اپنے پسٹول اور ساری کامگاری لے کے فرانس واپس آ رہے تھے، تو یہاں پر بس اڈے پہ وہ پکڑے گئے. تو ان کے پاس تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. اور جو بھی سیریا میں اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے ہیں، فرانس سے سب سے بڑی کنٹنجن فرانس سے گئی ہے.
تو وائجو، وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے فرانس میں، تو کیا میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ لوگوں کا کچھ کہنا ہے؟ خوف ہے؟ کوئی رد عمل ہے لوگوں میں؟
اس وقت تو جو بھی آ رہے ہیں رپورٹس، جو بھی ڈکلریشنز ہو رہی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز سے یا دوسرے لوگوں سے، وہ تو بالکل حیران ہیں اس اٹیک کی بروٹیلیٹی سے، جتنا وہ کولڈ بلڈڈ اٹیک تھا۔ اب یہ تین یا دو لوگ جو ہتھیاری تھے وہ تو گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے، وہ پورٹ دو پونتا مطلب پیرس کا جو نارتھ سائڈ کا جو ایگزٹ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی گاڑی چھوڑ دی ہے، تو اب وہ فرار ہو چکے ہیں۔ جب وہ ہاتھ میں آئیں گے تب پتا چلے گا کہ کون ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کیا ڈی این اے کے سیمپلز چھوڑے تھے یا کچھ، اب تو پوری فورینزک اس کی جانچ لی جائے گی، پھر پولیس کیس بنائے گا، دیکھے گا کہ یہاں پر کوئی کلوز ملتے ہیں، کچھ ایویڈنس ملتی ہے، کیا انہیں ملے گا وہاں پر۔ تو وہ پورا انہوں نے، میں گئی تھی آج صبح وہاں پہ حملہ ہونے کے بالکل ہی 15 منٹ بعد میں چلی گئی تھی، بہت ہی بڑا سیکیورٹی کارڈن لگایا ہوا ہے، ہمیں پریس کارڈ ہونے کے باوجود ہمیں وہ وہاں جانے نہیں دے رہے تھے۔
پیرس سے یہ تھیں صحافی وائجو نیورانڈے، اور اس خبر پر کوئی بھی پیش رفت ہوئی تو اس کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ ہماری پہلی شہ سرخی یہی ہے، پیرس سیاسی جریدے کے دفتر پر حملہ، 12 افراد ہلاک۔ اور ہم رخ کریں گے اب پاکستان کا، جہاں مقامی میڈیا اطلاعات کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر شکر گڑھ سیکچر میں جھڑپ ہوئی ہے، مگر فوج کی جانب سے کسی قسم کی ہلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسی دوران پاکستان کے حکام نے لاہور اور دہلی کے درمیان چلنے والی بس سروس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ہم نے اس کی تفصیل کے لیے اسلام آباد میں اپنے ساتھی ہارون رشید سے بات کی۔
مہپارا، جو ہماری بات ہوئی ہے، پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یہ بس سروس چلاتی تھی، ان کے اہلکاروں سے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے نئے انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت پہلے ننکانہ صاحب اور لاہور میں جو بس سٹاپ تھے جہاں سے یہ بس چلا کرتی تھی دلی کے لیے اور آ کر وہاں پہنچا کرتی تھی اور مسافروں کو اتارتی تھی، اب وہ اسٹیشن دونوں ختم کیے جا رہے ہیں، اور جو بھی بس کے ذریعے بھارت جائے گا اسے واہگا سے بس پکڑنی ہوگی انڈیا دلی کے لیے، اور جو واپس بھی آئے گا تو وہ واہگا پر اتر جائے گا اور وہاں سے یا تو اپنا انتظام کرے گا، یا پھر جو اگلے 20-21 کلومیٹر ہیں اس کے لیے پی ٹی ڈی سی انہیں سرکاری بس میں نہیں لیکن کسی پرائیویٹ بس میں لاہور تک لانے کا انتظام کرے گی۔
تو ہارون، یہ بتائیے کہ کیا یہ انتظامات غیر معینہ مدت کے لیے ہیں یا کچھ کہا گیا ہے؟
جی، کوئی وقت تو نہیں دیا ہے پی ٹی ڈی سی کے حکام نے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اور جس قسم کے سیکیورٹی خدشات ہیں حکام کو، وہ نہیں چاہتے کہ، چونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ہے اور اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو کافی بڑی خبر بنے گی اور پاکستان کے لیے کافی سبکی کا باعث بن سکتی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حکام نے اپنے سر سے جو سیکیورٹی انشور کرنے کا ان کا ذمہ داری تھی وہ بھی اپنی جان بچا لی ہے، کیونکہ پہلے جو یہ بس لاہور سے واہگا تک چلتی تھی تو اس کو پولیس اسکارٹ بھی دیا جاتا تھا اور سیکیورٹی فراہم کی جاتی تھی آنے جانے والی بسوں کو۔
مگر اس سب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کچھ اس طرح کے اشارے تھے، کوئی دھمکیاں ملی تھی؟ کیونکہ بس تو کافی عرصے سے چل رہی ہے۔
جی بالکل، 16 سال سے یہ بس سروس شروع ہوئی ہے اور ایک مرتبہ پہلے بھی شاید اسی طرح سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ بھی حکام کوئی براہ راست وجہ تو نہیں بتا رہے کہ بس کو دھمکی ہے یا کوئی اس طرح کے ان کو انٹیلیجنس یا اشارے ملے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو واہگا پر پچھلے سال ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس کی ذمہ داری جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، جس میں 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، تو شاید وہ، اور پھر یہ جو اب پاکستان میں وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، خیبر میں آپریشن ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ میں شدت پسند جو ملزمان ہیں مجرم، ان کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، تو شاید لگتا یہ ہے کہ شدت پسندوں کے کسی ممکنہ رد عمل سے بچنے کی خاطر یہ نئے انتظامات کیے گئے ہیں۔
اسلام آباد سے ہارون رشید۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور الزام تراشی کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے اور تقریباً ہر روز ہی جانی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں۔ فائرنگ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر بھی چھوڑنے پڑے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ ان بدلے ہوئے حالات میں مذاکرات کا دوبارہ آغاز آسان نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے اور اس کا باہمی تعلقات پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا جائزہ لیا ہے دلی سے سہیل حلیم نے اپنی اس رپورٹ میں۔
سرحد سے ایک اور تابوت کی واپسی، ایک اور ساتھی کو آخری سلام، اور فوج کی جانب سے پھر اس عزم کا اعادہ کہ ہم ہمیشہ سرحد پر امن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر سرحد پر امن میں خلل ڈالا جائے گا تو ہم جواب دیں گے۔
We from our side would never do anything which will disturb the peace on the border. But if anybody disturbs the peace...
بحیرہ عرب سے لے کر کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد تک باہمی رشتوں میں کشیدگی کی جھلک ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ کشمیر میں سرحد کے قریب رہنے والے ہزاروں لوگ پھر اپنے گھر چھوڑ کر کیمپوں میں پناہ لے رہے ہیں۔
بڑی مشکل ہو یا سارے کرنے راتی دوائی چڑھائیے آیا لیٹے آسا تے گولی چلی ہے بمب پھٹی ہے مکان کریا کوئی آسا پہ بران پشان ہوئی ہے تھوہاں بڑا پیا کوئی پتہ نہیں لگا کے بڑیا آئے بھی گولی چلی جا رہی ہے کوئی نہیں گالو پتہ نہیں سانو۔
کانگریس کی سابقہ حکومت کے مقابلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی زبان اور انداز دونوں مختلف ہیں، لیکن تجزیہ نکار ریٹائرڈ کوموڈور ادے بھاسکر مانتے ہیں کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف اس پر عمل کا طریقہ مختلف ہے۔
پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ایک پرکار کا پریورتن ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرکار کا پولیٹیکل کانفیڈنس بھی ہے اور ایک پرکار کا فرمنس۔ ٹینشن ضرور بڑھ رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ نیا جو ووکیبلری ہے یا نیا جو پالیسی اپروچ ہے جس پرکار سے اس کو یہ بڑھا رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا۔
ایک ہاتھ پہ سرکار کہتی ہے کہ وہ پاکستان کی دہشت گردی کو کڑا جواب دینا چاہتی ہے، لیکن کڑا جواب کیا دینا چاہتی ہے، کیسے دینا چاہتی ہے، کیا اس میں ڈپلومیسی کا کوئی رول ان کو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ یہی بات ہے کہ بہت ساری الگ الگ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، الگ وقت پہ الگ چیزیں کہی جا رہی ہیں، کوئی یونائٹڈ پالیسی یا دشا فی الحال مجھے تو کم سے کم دکھ نہیں رہی ہے۔
سیکیورٹی امور کے تجزیہ نگار پروین سوامی، حریت کے رہنماؤں سے پاکستان کے ہائی کمشنر کی ملاقات کے بعد اگست میں انڈیا نے مذاکرات کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ گولی کا جواب گولے سے دینے کی بات کر رہے ہیں،
اور آج وہاں سے گولی باری شروع تو پاکستان کی فوج کرتی ہے مگر اس کو سماپت بھارت کی فوج کرتی ہے۔ اس کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، وہاں سے گولی چلتی ہے تو یہاں سے گولا چلتا ہے، اتنا انتر آ گیا۔
ملک میں اس وقت وہ لابی حاوی ہے جو پاکستان کو سبق سکھانے یا کم سے کم نرمی نہ دکھانے کے حق میں ہے۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر پشپیش پنت،
مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں سب کچھ دودھ سے دھلا ہو رہا ہے اور ہندوستان ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہے، تو وہ مثال تو وہی ہے نا کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو گالی گلوچ دونوں طرف سے ہوتا ہے اور دونوں ہی دیشوں کے حکمران اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔
لیکن کیا حکومت کا یہ بدلا ہوا انداز ملک کے مفاد میں ہے؟ سیکیورٹی امور کے ماہر پروین سوامی،
اگر ماحول ہی بگڑے جنگ کی اور جنگ کی بات چھوڑیے تو انویسٹر نہیں آئیں گے، بزنس مین پیسے نہیں لگائیں گے، اور دونوں ملک میں اس وقت وہی سب سے ضروری کام ہے۔ یہ نریندر مودی صاحب نے ہی کئی بار کہا ہے کہ اکانومی اور ڈیولپمنٹ سب سے اہم مدے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔
تو یہ سوچنا کہ مودی صاحب کا سرکار بالکل وہ پاکستان کے ساتھ سمبندھوں کو بہتر کرنے کے لیے اس کے خلاف ہیں وہ غلط فہمی ہوگا، پر یہ کس پرکار سے ہم کنڈیشنز بنائیں گے وہ دیکھنا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک ہلکا سا ایک آشا کی ایک کرن دکھائی دے رہا ہے، وہ کہ ابھی امریکہ سے خبر آیا ہے کہ پاکستان نے یہ آشواسن دیا ہے کہ وہ لشکر طیبہ کے اوپر بھی اپنا کاروائی کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں۔
تجزیہ نگار ادے بھاسکر، لیکن پروفیسر پنت مانتے ہیں کہ تعلقات میں فی الحال بہتری کا امکان بہت کم ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کو یہ بات مان کے چلنا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے سمبندھ انفارچونیٹلی آنے والے 5-7 سال میں بہت سدھرنے والے نہیں ہیں، اور اس کی کچھ مجبوریاں پاکستان کی ہیں، کچھ مجبوریاں پاکستان سے باہر جو حالات بگڑ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، جو جہادی کٹر پنتھی وہابی اگریسو ایکسپینشنسٹ اسلام ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے پاکستان خود بھی جھیل رہا ہے اس کو، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہاں کا جو نظام ہے وہ اس پہ قابو کرنے میں ناکامیاب رہا ہے۔ اب وہ جو بہہ کے لاوا ہندوستان کی طرف آتا ہے اس سے بہت ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہندوستان اپنے آپ میں اپنے گھر کے بھیتر اس طرح کا کمیونل ہارمنی کا ماحول نہیں بنا سکا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے تھا جمہوریت نے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟
اب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اور بھی دباؤ ڈالیں گے پاکستان پہ شاید رزلٹ ملے گا، لیکن اس بات میں مجھے کوئی دم نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کیونکہ 10 سال کے لیے دونوں ملک ایک دوسرے پہ گولیوں سے نہیں توپوں سے فائرنگ کر رہے تھے، लेकिन सब समझते हैं कि जो हालत अभी बनी हुई है ये चलते नहीं रह सकती, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि सरकार में बहुत सारी सोच जरूर है, बातचीत जरूर है, लेकिन कोई रास्ता अग्रीड रास्ता निकला नहीं है।
तंजिया निगार ये भी मानते हैं कि इम्कान कम ही सही, बात हाथ से निकल भी सकती है, और अगर मुज़ाकरात से ही मसाइल हल करने हैं तो कशीदगी बढ़ने ही क्यों दी जाए। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी, इसी तनाजुर में भारत के जेर इंतजाम कश्मीर से ये इत्तला है कि सरहदों पर फौजी कशीदगी के बाइस हजारों शहरी नकली मकानी कर रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
भारतीय हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से जनूब की जानिब 400 किलोमीटर दूर सांबा और कठुआ अजला के सरहदी सेक्टरों में 100 से ज्यादा भारतीय ठिकानों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और कश्मीर वादी के कुपवाड़ा सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF की एक आरजी छावनी पर रॉकेट फेंके। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि सरहद के सियालकोट सेक्टर पर फायरिंग करके भारत ने ही तसादुम की शुरुआत की थी। ताजा वारदात में BSF का एक अहलकार देवेंद्र सिंह मारा गया। BSF के सरबरा DN पाठक ने सांबा जिले में सरहद की अगली चौकियों का मुआयना किया और मारे गए जवान की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस दौरान आरएसपोरा के आर्निया और सांबा के ठाकुरपुरा सेक्टरों में गोलाबारी हुई, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सांबा और कठुआ अजला में सरहद के करीब आबाद हजारों बाशिंदों ने नकल मकानी की है और हुकूमत ने इनके लिए आर्जी रिहायशी कैंप कायम किए हैं। सांबा में शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के तई कड़ा रुख अपनाकर सरहदों को मैदान जंग में बदल दिया है। सांबा के फूलिया गांव के रहने वाले प्रवीण सिंह कट्टाल ने BBC को बताया,
तो मोदी साहब ये कहते थे कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो ये पाकिस्तान फायर का नाम नहीं लेगा, कि मोदी साहब की गवर्नमेंट आने से फायरिंग ज्यादा हो रही है, तो ये बोली से इन्होंने बातचीत करनी चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ये फायर का कोई हल नहीं।
वाजह रहे सांबा के बाम गुलाड़, फूलियां, कंगवाला, अरगाल, चीलियां, ख्वाड़ और मंगोचक समेत दर्जनों देहात खाली हो गए हैं और लोग महफूज मकामात की तरफ मुंतकल हो चुके हैं। सांबा के प्रवीण सिंह कहते हैं कि सरहदें जमीन पर खींची गई लकीरें नहीं बल्कि हजारों इंसानों से आबाद बस्तियां हैं और दोनों मुल्कों को ये हकीकत जेर नजर रखनी चाहिए।
लोग भूखे मर रहे हैं, कोई MLA, कोई MP, कोई इनके पास नहीं गया है। अभी मैं जहां खड़ा हूं 10 गाड़ियां गई हैं BSF की, मैं IG वगैरह DG वगैरह गए हैं बॉर्डर पर, तो ये वापस आएंगे तो दोबारा फायरिंग होगी, दोबारा लोग बर्बाद होंगे, बेचारे दोबारा लोग हजर होंगे। हम आज से 10-12 साल पहले बॉर्डर पर घास काटने जाते थे, बहुत मजे से उनके साथ बात करते थे, पूछते थे क्या हाल है, वो भी बताते थे, हम भी बताते थे। ये 8-10 महीने की ज्यादा हो रही जबकि मोदी सरकार आई।
इस दौरान कठुआ के सीनियर अफसर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते हर रात सरहद पर फायरिंग होती है जिसके बायस हजारों लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई है। सरहदों पर फायरिंग और भारतीय TV चैनलों पर इसकी खूब तशहीर से पड़ोस के खत्तों में भी खौफ पाया जाता है। कठुआ जिले की सूरत हाल से मुतालिक मैंने बात की वहाँ के मकामी सहाफी हरजिंदर सिंह के साथ।
अब मैं वो नेशनल चैनल के देख रहा हूँ ना, वहाँ से बाहर जो हमारे लोग रहते हैं वो फोन करते हैं यार कठुआ पूरा बंद है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सामान्य है, कुछ भी ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्कूल चल रहे हैं। हाँ, सिर्फ स्कूल जो है वो हीरानगर जोन के और मरीन जोन जो है, ये दो जोन पड़ते हैं एजुकेशनल जो की बॉर्डर एरिया में है, तो बस वहीं के स्कूल बंद है, अदरवाइज बाकी स्कूल दे आर फंक्शनिंग।
कठुआ, जम्मू और सांबा अजला में जो सरहद पाकिस्तान से मिलती है इसे भारत आलमी सरहद कहता है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि वो महज वर्किंग बाउंड्री है। गुज़श्ता बरस भी कठुआ के हीरा नगर में शदीद गोलाबारी हुई थी और मुसलह हमले भी हुए। वादा रहे अमेरिका के खारजा सेक्रेटरी जॉन केरी हफ्ते को वजीर अजम नरेंद्र मोदी के आबाई सूबा गुजरात में सरमायाकारों की छोटी कॉन्फ्रेंस से खताब करने वाले हैं। इसी साल 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर अमरीकी सदर ओबामा मेहमान खसूसी होंगे। भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने पूरे मुल्क में खासतौर पर सरहदों पर इजाफी चौकसी बरतने का ऐलान किया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों की साजिश तैयार करने के मुकदमे के मरकजी मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी खत्म करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस जवाद अस ख्वाजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने मुंबई हमलों की साजिश तैयार करने के मुकदमे के मरकजी मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी खत्म करने के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की। अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट ने मौकिफ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने हालात को देखते हुए और सोच विचार के बाद मुलजिम जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। उन्होंने कहा कि मुंबई हमलों से मुतलिक पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लेकर गई, जहां बहुत हद तक इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जकीर रहमान लखवी की नजरबंदी से मुतलिक हुकूमत की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन भी पेश किया। बेंच के सरबरा का कहना था कि ऐसा महसूस होता है کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا اور اجلت میں ہی ذکی الرحمان لکھوی کی اس درخواست پر فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ نے وفاق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے بعد یہ بھی حکم دیا ہے کہ آج کے عدالتی فیصلے کی نقل اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار کو بھی بھجوائی جائے۔
یہ شہزاد ملک تھے۔ حالات حضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر۔
ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ٹیم ایک بار پھر عالمی مقابلوں کے لیے انہی میدانوں میں اترے گی جہاں اس نے 23 سال پہلے عالمی کپ جیتا تھا۔ 15 رکنی اسکواڈ زیادہ تر نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ 8 کھلاڑی تو ایسے ہیں جو پہلی بار عالمی کپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 14 فروری سے شروع ہونے والے کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلوں میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 15 فروری کو بھارت کے خلاف ایڈلیڈ میں کھیلے گی۔ آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف سڈنی میں کھیلے جانے والے چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگ 572 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی ہے۔ کپتان سٹیو سمتھ نے 117 رنز کی اننگ کھیلی۔ یہ سیریز میں ان کی چوتھی سینچری ہے۔ بھارت کی جانب سے محمد شامی نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ کھیل ختم ہونے پر بھارت نے 71 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ روہت شرما 40 اور لوکیش راہل 31 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف ولنگٹن میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ 193 رن سے جیت لیا ہے۔ میچ کے آخری دن سری لنکا نے دوسری اننگ 45 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی تو اسے کامیابی کے لیے 345 رنز درکار تھے۔ تاہم مہمان ٹیم صرف 196 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کوشل سلوا اور تھریمانے نے نصف سینچریاں سکور کی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے مارک کریگ نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ اس طرح 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز نیوزی لینڈ نے 2-0 سے جیت لی ہے۔ اور عالمی نمبر 3 رافیل نڈال کو قطر اوپن کے پہلے ہی راؤنڈ میں جرمنی کے مائیکل بیرر نے ہرا دیا، جن کی عالمی رینکنگ 127 ہے۔ جبکہ ہوفمین کپ میں برطانوی جوڑی اینڈی مرے اور ہیدر واٹسن کو پولینڈ کے یرزی یانوویچ اور ایڈوانسکا سے مکس ڈبل میں 6-4 6-4 سے شکست ہو گئی ہے۔ اور میجر لیگ سوکر کے کلب لاس اینجلس گیلیکسی کے کوچ کا کہنا ہے کہ لیورپول کے کپتان سٹیون جیرارڈ جولائی سے ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ اور بی بی سی اردو آن لائن پر ہماری پہلی شہ سرخی ہے، سیاسی جریدے کے دفتر پر حملہ، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اس پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اور اگر کوئی پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو پروگرام میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اب اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
فرانس کی پولیس ان حملہ آوروں کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے جو آج صبح پیرس کے میگزین کے دفتر پر اندھا دھن فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ حملے میں 10 صحافی اور 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ حکام کے مطابق حملہ آور اسلامی نعرے لگا رہے تھے۔ صدر پاکستان نے 21ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں دہشت گردی پر قابو پانے کا نیا قومی لائحہ عمل باضابطہ طور پر قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ممبئی حملوں کی سازش کے مقدمے کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے، یعنی ملزم نظر بند ہی رہیں گے۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں لگاتار کمی کے باعث یورو کرنسی استعمال کرنے والے یورپی ممالک تفریط زر کے شکار ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر ہماری دوسری خبر یہ ہے کہ ملتان جیل میں دو شدت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے یہ خبر کہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی دعوت پر پاکستانی سیاستدانوں کا ایک وفد کل کابل میں ان سے ملاقات کے لیے علاقائی صورتحال اور قیام امن کی کوششوں سے متعلق مشاورت کرے گا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی پاکستان کے اپنے پہلے دورے پر گزشتہ برس نومبر میں اسلام آباد آئے۔ سرکاری اہلکاروں سے ملاقاتوں کے علاوہ انہوں نے کئی سیاستدانوں سے بھی بات چیت کی، ان میں پاکستان کے پشتون سیاستدان بھی شامل تھے۔ افغان صدر نے ان رہنماؤں سے اس وقت کہا تھا کہ وہ ان سے تفصیلی مشاورت جنوری میں کابل انہیں مدعو کر کے کریں گے۔ اسی بابت انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار خان ولی، اسی پارٹی کے سینیٹر افراسیاب خٹک، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کو کل کابل آنے کی دعوت دی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے افراسیاب خٹک نے زیر بحث موضوعات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
خبریں پاکستان اور افغانستان تعلقات باندھے خبریں کو اور پھر تعلقات سب بہبود راغ دے خبر راغ دے۔
ظاہر ہے کہ ہم پاک افغان تعلقات پر بات کریں گے اور ان میں حالیہ دنوں میں جو بہتری آئی ہے اسے کیسے بڑھایا جائے اس پر بات ہوگی، کیسے دہشت گردی سے متاثر دونوں ملک مل کر اس مشکل سے نکل پائیں اور مشترکہ اقتصادی تعاون بڑھائیں۔ جب وہ آئے تھے تو فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی راستوں کی تعداد 15 تک بڑھا دی جائے، ان مسائل پر بات ہوگی۔
پاکستان میں لوگ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات میں کس قدر بہتری دیکھ رہے ہیں۔ افرازیاب خٹک کا کہنا تھا کہ بہتری کے ظاہراً اشارے ہیں۔
اب دونوں ملک ایک دوسرے پر الزامات میڈیا میں نہیں لگاتے بلکہ اعلیٰ سرکاری سطح پر بات کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے تحفظات رفع کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس سے اعتماد بڑھے گا۔ پشاور حملے کے بعد جب پاکستانی حکام نے کابل کا دورہ کیا تھا تو افغان سیکورٹی فورسز نے سرحد کے قریب کارروائی کی تھی۔ اس قسم کے اقدامات اعتماد بحال کریں گے۔
تعلقات میں بہتری کا احساس سرحد پار افغانستان میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کا دورہ کر کے حکام سے ملاقاتوں کے بعد افغان سینیٹر رنا ترین کہتی ہیں کہ انہیں پاکستانیوں کی سوچ میں واضح تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔
د دوی نظریات دا ځلی فرق لري د تیرو وختو سره، او هغه درد چې د پېښور په پېښه کې
اس مرتبہ ان کے خیالات ماضی کے مقابلے میں مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ وہ درد جو پاکستانیوں کو پشاور سکول حملے کے بعد محسوس ہوا، اس نے انہیں افغانوں کے 35 سالہ قدیم درد کا احساس دلایا ہے۔ ملاقاتوں میں لگا کہ اب پاکستان ہمسایہ ممالک جس میں افغانستان بھی شامل ہے کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔
کابل میں کل کی مشاورت میں اسفندیار خان ولی خرابی صحت کی وجہ سے شریک نہیں ہوں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپا اور افراسیاب خٹک موجود ہوں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ شدت پسندی کے مسئلے سے نمٹنے پر جاری دونوں ممالک کے درمیان اتفاق رائے کی راہ میں حائل ممکنہ مشکلات اور مسائل کے لیے پیش بندی کی جا سکے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی تناظر میں ہم نے افغان امور کے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے، افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس ملاقات میں وفد کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی،
ایجنڈے کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا، لیکن یہ جو یہاں صورتحال ہے پاکستان میں اور افغانستان میں، خاص طور پہ جو سرحدوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں پاکستان کے کچھ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اکثر انہی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، دعوت ان کو دیتے ہیں کابل آنے کی، اور اس سے پہلے بھی حامد کرزئی کے ان سے تعلقات تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان میں سب سے بڑی اسلامی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا تعاون حاصل کریں تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے۔ حامد کرزئی کی طرح ڈاکٹر اشرف غنی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کریں اور ان کے ذریعے اگر ممکن ہو تو پاکستان کی حکومت اور فوج سے بھی کہا جائے کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
پاکستان کی قیادت بھی ظاہر ہے کہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں بھی مدد کی جائے، افغانستان کو مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کی قیادت خاص طور پر کیا توقعات رکھ سکتی ہے اس میٹنگ سے؟
دیکھیں، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو اس وقت فوجی قیادت ہے، وہ تو خود بھی چاہ رہی ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت، نئے صدر سے اچھے تعلقات قائم کریں، کیونکہ حامد کرزئی کے ساتھ تعلقات آخر میں بڑے خراب ہو گئے تھے۔ تو یہ حکومتی سطح پر تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، حالانکہ جو لوگ گئے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ان کو پچھلے انتخابات میں شکست ہوئی، لیکن ان کا ایک حلقہ ہے، تو یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور قریبی بنائیں اور ان کے ذریعے بھی کوشش کی جائے کہ افغانستان میں اور پھر پورے خطے میں امن قائم ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام تو حکومتوں ہی کو کرنا ہے اور فوج کی جو قیادت ہے ان کو کرنا ہے، اور اگر وہ چاہیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد کا فقدان ہے۔ کوشش ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی، لیکن ابھی تک وہ اعتماد آپس میں بحال نہیں ہو سکا۔
یہی میں کہنا چاہ رہی تھی رحیم اللہ، جن سیاستدانوں کو بلایا گیا ہے یہ حکومت کا اس وقت حصہ بھی نہیں ہے، اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، فیصلہ سازی کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ سیاستدان فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، تو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ تو پھر ایک نشستن برخاستن والی بات ہوئی۔
دیکھیے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی توقع ہم قائم نہیں کر سکتے کہ ان پاکستانی سیاسی رہنماؤں کے ذریعے پاکستان کی حکومت یا فوج اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرے گی، یا وہ افغانستان کی حکومت سے تعاون کرے گی، یا وہ افغان طالبان کی اور افغان حکومت کی بات چیت کروانے میں کامیاب ہوگی۔ لیکن دیکھیں، یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کی اپنی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو سرحدی علاقے ہیں، پختون آبادیوں کے علاقے ہیں، ان کا یہاں پہ کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ طالبان بھی اکثر پختون ہیں، اور یہاں پاکستان میں جو مسئلے ہیں وہ بھی اکثر پختون علاقوں میں ہیں، تو یہ اس لیے پختون جو قیادت ہے ان سے خاص طور پر افغان حکومت چاہتی ہے کہ تعلقات بڑھائے۔ افغانستان میں جب بادشاہت تھی تو یہاں قوم پر رہنما ہیں، ان سے بڑے قریبی تعلقات تھے، بعد میں جب افغان مجاہدین اور طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے پاکستان کے جو مذہبی رہنما تھے ان سے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ جب سے حامد کرزئی آئے 2001 کے آخر میں، اس کے بعد سے پھر یہی سیکولر، قوم پرست، پشتون، بلوچ قیادت، ان سے تعلقات قائم کیے گئے، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے تعلقات خراب ہو گئے۔ یہ ایک حلقہ ہے، ایک ہی رائے ہے، اور ایک دوسرے کی حمایت بھی کرتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پہ ان کو ترجیح ملتی ہے، اور خود بھی جب افغان رہنما پاکستان آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں پاکستان میں۔ اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپس میں بات چیت کریں، افغانستان کے اندر بھی اور ہمسایہ ممالک سے، خاص طور پہ پاکستان سے، اور اسی لیے مختلف طریقوں سے اس کوشش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
اور پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی ان لوگوں کو حمایت حاصل ہے؟
ایک حد تک تو ہے، کیونکہ محمود خان نچکزئی بلوچستان میں حکومت میں وہ شامل ہیں، ان کے بھائی جو ہیں بلوچستان کے گورنر ہیں، ان کے ایک بھائی وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر، کچھ اور لوگ بھی پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ پہلے بھی پاکستان کی حکومت نے ان کو کابل بھجوایا تھا، حامد کرزئی اس وقت حکومت میں تھے، تاکہ جو بارڈر کے اوپر کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے، اور حاصل بزنجو یا باقی لوگ جو ہیں بلوچ رہنما جو ہیں ان کی بھی حکومت ہے، تو میرے خیال میں صوبے کی حد تک تو ان کا ایک رول بنتا ہے۔ اور پھر یہ جو لوگ ہیں یہ نواز شریف کے اتحادی ہیں، بات آگے پہنچا سکتے ہیں، اور فوج بھی اور حکومت بھی چاہے گی کہ اگر ان کے ذریعے کوئی بات بنتی ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے۔
پشاور سے یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی۔ صدر پاکستان ممنون حسین نے ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ باضابطہ طور پر قانون کا حصہ بن گئی۔ منگل کو ایوان بالا اور ایوان زیری نے 21ویں آئینی ترمیم اور فوجی ایکٹ کے ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کیے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فینی آئینی ترامیم کی منظوری کے موقع پر کارروائی کا بائیک آؤٹ کیا تھا۔ ادھر صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں ایک کلادم تنظیم لشکر جنگوی کے 2 شدت پسندوں کو آج پھانسی دے دی گئی۔ ملتان سے صحافی عاصم تنویر نے ہمیں اس خبر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔
آج علی صوبہ ملتان سینٹرل جیل میں سپہ صحابہ پاکستان کے 2 کارکنوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 1998 میں ملتان کی 2 مختلف جگہوں پر انہوں نے فائرنگ کی، جس میں ایک ڈی ایس پی سمیت ایک پولیس اہلکار اور اہل تشیح کے 3 افراد کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ فرار ہوئے، سیکورٹی فورسز نے اس کے بعد ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ان کو سزائے موت کا حکم سنایا، اور اس کے بعد پاکستان کے ہائی کورٹ اور پاکستان سپریم کورٹ نے بھی ان کی جو اپیلیں تھیں ان کو بھی مسترد کیا، اور اس کے بعد صدر پاکستان نے ان کی رحم کی اپیل کو بھی مسترد کیا، اور آج بعد نماز فجر ملتان سینٹرل جیل میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔
لیکن اب ان کی پھانسی کے بعد کیا ان کے لواحقین وغیرہ کا کچھ کہنا تھا؟ آپ نے ان سے بات کی، وہ وہاں موجود تھے جب ملتان جیل کے سامنے؟
جیسے ہی پھانسی کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو جیل سے باہر لایا گیا، درجنوں افراد جو کہ ان کے لواحقین بھی تھے اور ان کی جو پارٹی صفا صحابہ، ان سے بھی ان کا تعلق تھا، اور اس کے علاوہ لشکر جنگوی کے بھی لوگ تھے، وہ انتہائی شدید نعرے بازی کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے اور خاص طور پہ ان کی جو پھانسی کی سزا ہے، یہ انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ ہے، جبکہ یورپی یونین بھی پاکستان میں پھانسی کی سزا کی مخالفت کر چکی ہے، لیکن حکومت نے امریکہ اور دوسرے یورپی یونین اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے کہنے پر ان کو یہ پھانسی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی رک جائے گی، اس نے کہا یہ نہیں ہوگی۔ واضح طور پہ ان کا جو ایک رشتہ دار غلام شبیر، انہوں نے بتایا کہ ہمیں آج فخر ہے ان کی شہادت پہ، اور انہوں نے اس موقع پر وہاں پر جیل کے باہر مٹھائی بھی تقسیم کی، اور گاڑی جیسے ہی ڈیڈ باڈی لے کر باہر آئی ان پر یہ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔
عاصم، اگر وہاں پر اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ یہ پھانسی کے بعد باہر آنے والی ہیں لاشیں، تو وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام کیسا تھا اور کیا سیکیورٹی کے حکام وہاں موجود تھے؟
وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام تو اس قدر کچھ زیادہ نہیں تھا۔ افواج پاکستان کا ایک دستہ جو جیل کے حدود میں وہاں پر تعینات تھا، لیکن جیسے ہی جیل سے باہر وہ نکلتے ہیں، تقریباً یہ 500 میٹر پر 300 یا 400 کے قریب لوگ وہاں پر موجود تھے، جن میں زیادہ تر تعلق سپہ صحابہ اور لشکر جہنگوی کے جو لوگ تھے وہ لوگ تھے، اور وہاں پر جو جیل کا راستہ ہے وہاں پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی ڈیڈ باڈیز باہر آئیں تو انہوں نے فورسلی ان کو روکا، اور انہوں نے کہا ہم ان کا چہرہ بھی دیکھیں گے اور ہمیں فخر ہے ان لوگوں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔
اور سیکیورٹی کے حکام اس موقع پر بالکل خاموش کھڑے رہے، انہوں نے جو یہ مظاہرین تھے ان کو منتشر کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔
یہ واقعہ جب صبح ہوا تو تمام میڈیا کے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سیکیورٹی جب دکھائی جاتی ہے وہ تو کسی اور طرح کی دکھائی جاتی ہے، لیکن سیکیورٹی بالکل جو ملتان پولیس تھی وہ بھی یہاں پر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ جیل کے حدود میں افواج پاکستان کا ایک دستہ تعینات تھا، جن میں کچھ یہ رینجرز کے لوگ تھے، لیکن جیل کے باہر جیسے تقریباً یہ 500 میٹر آپ باہر آتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی۔
ملتان سے یہ تھے صحافی عاصم تنویر۔ قوانین کے ماہرین کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ آئی سی جے نے پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے کمیشن کی جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر ریما عمر سے یہ پوچھا کہ پاکستان میں دہشت پسندی کے غیر معمولی حالات میں کیا آپ نہیں سمجھتی کہ شدت پسندوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے؟ آپ کی تنظیم ان عدالتوں کے خلاف کیوں ہے؟ ریما عمر:
دیکھیں، ایک بنیادی انسانی حقوق کا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے کہ ایوری ون ہوز اکیوزڈ آف این افینس اس کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، کہ اگر کسی کو آپ نے اکیوز کیا ہے کہ انہوں نے کوئی چاہے ٹیررسٹ افینس بھی کیوں نہ ہو، جب تک آپ یہ پروو نہیں کرتے ایک ٹرائل میں، ایک ایسی عدالت میں جس میں جو ججز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، امپارشل ہوں، کہ وہ گلتی ہے، تب تک وہ اکیوزڈ ہی رہتے ہیں۔ سو پریزمپشن آف انوسنس کا ایک بہت امپورٹنٹ، ایک بنیادی حق ہے ہر اکیوز شخص کا۔ فوجی عدالتیں جو ہیں پاکستان میں وہ یہ تقاضے پورے نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل، ایک بنیادی جو پرنسپل ہے انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کا، وہ یہ ہے کہ جو ایک جج ہے وہ ایگزیکٹو سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ لیکن جو فوجی عدالتیں اس میں جو ججز ہوتے ہیں وہ ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ ایگزیکٹو کا ہی پارٹ ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ جج، جیوری، پروسیکیوشن، سب کچھ ایگزیکٹو کی برانچ میں ہی رہے گا فوجی عدالتوں میں جب ٹرائلز ہوں گے. تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اور فیئر ٹرائل کے تقاضا پورا نہیں ہوتا.
مگر ریما عمر، جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں جن کے بارے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں اور اس میں غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے، تو آپ کیا نہیں سمجھتی کہ جو اس وقت حالات ہیں اور یہ انصاف پھر فوجی عدالتوں سے ہی مل سکتا ہے؟
یہ دراصل ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ حکومت ابھی تک صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائے کہ سویلین عدالتوں میں پی ڈی ٹرائل اور کنوکشنز کیوں نہیں ہو سکتی. یہ ازیوم کر لیا گیا ہے کہ سویلین عدالتیں جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں، یا وہ ججز کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یا جنرلی وہ کرنا ہی نہیں چاہتی صحیح طرح سے ایسے ٹرائلز میں کنوکشن دینا ہی نہیں چاہتے وہ ججز. جبکہ یہ غلط ہے. آئی سی جے کی جو اپنی ریسرچ ہے اس ایشو میں اور بہت زیادہ انٹرنیشنل اور پاکستانی ہیومن رائٹس گروپس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اصل جو مسائل ہیں ٹیررزم کے ٹرائلز میں وہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کی جاتی. آپ کے پاس ایویڈنس جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. اکثر جو ایکوٹلز ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو وٹنسز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی جاتی، ججز کی سیکیورٹی میں بہت ایشوز ہیں. تو ان ایشوز پہ اگر گورنمنٹ کام کرتی اور جو آل پارٹیز کنسنسس اب ملٹری کورٹس پہ ہوا ہے وہ سویلین جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنے پہ ہو جاتا، تو لانگ ٹرم میں ہم انصاف کے تقاضے بھی پورے کر سکتے اور جسٹس بھی، اکاؤنٹیبلٹی.
مگر ریما، آپ جس نظام کی بات کر رہی ہیں یقیناً یہ ایک آئیڈیل نظام ہے اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی تحفظ چاہیے. نہ وہ سڑکوں پہ محفوظ ہیں، نہ بچے اسکولوں میں محفوظ ہیں، نہ لوگ گھروں میں، نہ دفتروں میں، کہیں محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی جلد از جلد حل ڈھونڈا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ نے کہا عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے انتظامات بھی کیے جاتے رہیں؟
دیکھیں، اس میں دو باتیں. پہلی تو یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کہاں لوگوں کو پکڑ کے، کنوکٹ کر کے ان فیئر ٹرائل میں اور انہیں ہینگ کر کے کہاں پہ ٹیررزم کے مسئلے کو ختم کیا گیا ہے. کیا ہم لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے انسنٹ لوگوں کو شاید پھانسی پہ لٹکا کے پاکستان کو زیادہ سیف اور سیکیور کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تجربہ یہی رہا ہے کہ
لیکن ریما، یہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے بارے میں تو اب یہ طے ہو گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ اس میں صرف شدت پسند ہیں یا جو دہشت گرد ہیں وہی لائے جائیں گے، عام سیویلینز نہیں لائے جائیں گے.
آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. دیکھیں، جو میں نے پہلے بات کی پریزمپشن آف انوسنس کی، جب تک ٹرائل ہوا نہیں ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون ایک انوسنٹ سویلین ہے؟ کل یہ گورنمنٹ کے آفیشلز نے بھی یہ بات کی. یہ بہت کنسرن والی بات ہے کہ آپ نے پہلے سے زیوم کر لیا کہ جس کو بھی آپ نے پکڑا ہے وہ ایک دہشت گرد ہے. اسی لیے آپ ٹرائل کا موقع دیتے ہیں، ان کو اپنی انوسنس ثابت کرنے کا موقع دیتے ہیں. پہلے سے آپ ازیوم نہیں کر لیتے کہ جس کو بھی ملتی
لیکن
جی ہے وہ ٹیررسٹ.
بالکل بالکل درست کہا آپ نے ریما، لیکن جو پاکستان میں دہشت گردی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے لیے دوسروں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے لیے انسانی حقوق کی بات کیا؟
جی، میں نے بھی یہ سنا ہے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے. نیچرک رسپانس نہیں ہونا چاہیے ایک ہر چیز کا. تھوڑا سا آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی آپ قدم اٹھاؤ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ہم ایک ایسا معاشرہ نہیں چاہتے جیسے کہ ہم 9/11 کے بعد امریکہ کی جو وار آن ٹیررزم تھی اس کے ساتھ گونٹانامو بے بنا، جو ٹارچر رپورٹ سامنے آئی ہے ہم نے دیکھا، ان کا بھی یہی جسٹیفیکیشن تھا کہ ہمارے اتنے انسنٹ لوگ قتل کیے گئے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ریونج ملے اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو لٹکایا جائے، ان کو مارا جائے. اسی سلسلے میں بہت سے انسنٹ لوگوں کو پکڑا گیا، فیئر ٹرائل کا حق ان کو نہیں دیا گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اسی وار آن ٹیرر کے نام پہ.
تو آپ کے خیال میں اس کا فوری حل کیا ہے؟
اگر آپ دو تین چیزیں ٹھیک کر لیتے، اگر آپ وٹنسز کو پروٹیکشن دے دیتے، ججز کو پروٹیکشن دے دیتے. اب بھی آپ نے وٹنسز کو پروٹیکشن دینی ہے نا، یا آپ ملٹری کورٹ میں یہ کہیں گے کہ وٹنسز آئیں گے ہی نہیں، آپ ایویڈنس کس طرح لائیں گے؟ اب بھی آپ نے پروٹیکشن دینی ہے، آپ تب بھی دے سکتے تھے. اور جنرلی اپنی انویسٹیگیشن کو آپ کو بہتر کرنا ہے، آپ کو صرف کنفیشنز کے بیسس پہ جہاں پہ لوگوں کو آپ مار پیٹ کے ٹارچر کر کے کنفیس کرا لیتے ہیں کہ انہوں نے کرائم کیا ہے یا انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے. ابھی تک جو 9 لوگوں کی ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں پچھلے 3 ہفتوں میں پشاور کے بعد, اس میں سے کوئی ڈائریکٹلی پشاور کے اٹیک سے تو لنک نہیں تھا. جی ایچ کیو پر حملے, جنرل مشرف پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ, اکثر ان پر سزائے موت کا عمل جو ایگزیکیوشنز جو ہیں ان کیسز میں ہوئی ہیں. اب اس کا ٹیررزم سے کیا لنک ہے یہ تو سامنے کچھ نہیں آتا. اور عراق پہ ایک یونائیٹڈ نیشنز کی اسٹڈی ابھی ریسنٹلی آئی ہے کہ کیسے سزائے موت اگر آپ دیں ان لوگوں کو جو ٹیررسٹ افینسز میں کنوکٹیڈ ہوں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیروز کی طرح مارٹرز کے طور پہ پیش کریں. تو یہ ایک اس کا کوئی مطلب ایویڈنس سامنے نہیں ہے کہ سزائے موت جو ہے وہ ٹیررزم کو کم کرتی ہے.
سزائے موت اور فوجی عدالتیں شدت پسندی کا حل نہیں, یہ کہہ رہی تھیں آئی سی جے کی جنوبی ایشیا کی مشیر ریما عمر. پاکستان کی صوبہ بلوچستان سے ایئر فورس کے ایک اہلکار سمیت 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں, جبکہ صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ اور آوران میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں لیویز فورس کے ایک اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ایئر فورس کے اہلکار کلاش افغانستان سے متصل قلعہ سیف اللہ سے برامد ہوئی ہے. قلعہ سیف اللہ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ ایئر فورس کے ملازم کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا. ہلاکت کے بعد اس کی لاش گوال اسماعیل زئی کے علاقے میں پھینکی گئی تھی. مارا جانے والا ملازم ان 10 مغویوں میں شامل تھا جنہیں کوئٹہ اور جوب کے درمیان سفر کے دوران قلعہ سیف اللہ سے اغوا کیا گیا تھا. اہلکار نے بتایا کہ ہلاک کیے جانے والے ایئر فورس کے ملازم کی جیب سے ایک پرچی ملی ہے جس کے مطابق اسے ہلاک کرنے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے. مغیوں میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے جن میں سے ایک ڈرائیور اور ایک طالب علم شامل ہے. دوسری تشدد زدہ لاش کوئٹہ شہر کے سپنی روڈ کے علاقے سے ملی. پولیس کے مطابق شکل و شبہات سے کسی ازبک باشندے کی لاش معلوم ہوتی ہے جسے گلا گونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے. تشدد کے ایک واقعے میں کوئٹہ کے علاقے قلی کمرانی میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے. سریاب پولیس کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد منشیات کے عادی تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ منشیات فروشوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے پیش آیا ہے. جس وقت ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا اس دوران اس علاقے کے قرب و جوار میں پولیس کی ایک بڑی کارروائی جاری تھی. پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی سریاب کے مختلف علاقوں میں مشتبہ افراد اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف کی گئی. اس کارروائی کے دوران 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں زیادہ تر غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ہیں. ادھر ضلع آواران میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں لیویز فورس کا ایک نائب رسالدار ہلاک ہوا ہے. آواران انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ لیویز فورس کے اہلکار سرکاری ملازمین کی تنخواہیں لا رہے تھے کہ مسلح افراد نے جاؤ کے علاقے میں ان پر حملہ کیا. اس حملے میں ایک نائب تحصیلدار اور لیویز فورس کے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان سے آگے انڈونیشیا چلتے ہیں جہاں حکام کو ایئر ایشیا کے لاپتہ مسافر طیارے کی دم کا ایک حصہ بحیرہ جاوا سے مل گیا ہے جس سے اس کا بلیک باکس ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا کی زبانی.
جہاز کی دم میں بلیک باکس ہوتے ہیں جو پرواز کی صوتی اور فنی معلومات ریکارڈ کرتے ہیں. تفتیش کاروں کو امید ہے کہ بلیک باکس ملنے سے انہیں حادثے کی وجوہات جاننے میں مدد ملے گی. حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا یہ حصہ تلاش کے لیے طے کیے گئے دوسرے علاقے سے ملے ہیں, اور اس سے اس امکان کو بھی تقویت ملی ہے کہ سمندر کی طاقتور لہریں ملبہ بہا لے گئی ہوں گی. فرانسسکس بیمبینگ سویلسٹو تلاش اور مدد کے انڈونیشیا کے قومی ادارے کے سربراہ ہیں.
Kesimpulan saya, hari ini kita sukses ya mendapatkan bagian pesawat yang menjadi sasaran pokok.
Hame dum mil gayi hai jo aaj hamara asal hadaf tha aur ab uske milne ki tasdeeq ho gayi hai. Ye talash ke dusre tarjeehi ilake se mili hai na ke markazi tarjeehi ilake se jaisa ki media report kar raha hai.
Yang kemarin digunjang-ganjingkan di media.
دم کا یہ حصہ سطح سمندر سے 30 میٹر نیچے کیچڑ میں دبا ہوا تھا. سمندر کی طاقتور لہروں اور گدلے پانی کے باوجود تلاش میں شامل اہلکاروں نے اس کی تصویریں لیں جس پر اے کا حرف پینٹ ہوا نظر آیا. اب تک جہاز میں سوار صرف 40 افراد کی لاشیں ملی ہیں، مگر حکام کہتے ہیں کہ کئی مسافر اب بھی جہاز کے ڈھانچے کے مرکزی حصوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ جہاز کے ملبے کی تلاش کے لیے ایک بڑا بین الاقوامی آپریشن جاری ہے جس میں فضائی اور بحری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر خراب موسم کی وجہ سے اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سڈنی کی نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے ہوا بازی کے سینئر تحقیق کار پیٹر ماروزیکی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ سمندر کا مزاج فی الوقت دوستانہ نہیں ہے، مگر بلیک باکس کی زندگی 30 دن کی ہوتی ہے اور اہلکار انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا کچھ ملبہ، جن میں سیٹیں اور دروازے وغیرہ شامل تھے، سطح سمندر پر تیرتے ہوئے ملے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ جہاز حادثے کا شکار کیسے ہوا، مگر جہاز اس وقت طوفانی موسم سے گزر رہا تھا اور پائلٹ نے اس کا راستہ بدلنے کی درخواست بھی کی تھی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسموں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ اور ابھی آپ نے کھیلوں کی خبروں میں یہ سنا کہ پاکستان نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کھیلے جانے والے کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کے لیے اپنی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں کون کون شامل ہوا، کون کون مایوس ہوا، اس کی تفصیل کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
چیف سلیکٹر معین خان اور ان کے 5 ساتھی سلیکٹرز گزشتہ کئی روز سے کراچی میں سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ اس دوران کپتان مصباح الحق اور کوچ وقار یونس بھی چند گھنٹوں کے لیے کراچی آئے اور اپنی پسند کے نام سلیکٹرز کو دے کر چلے گئے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ کپتان مصباح الحق تیسرے اوپنر کے طور پر ناصر جمشید کے حق میں تھے، جبکہ چیف سلیکٹر معین خان انور علی کو ٹیم میں دیکھنا چاہتے تھے، جس پر مصباح الحق کا خیال تھا کہ ٹیم میں مکمل فاسٹ بالر شامل کیا جانا چاہیے۔ اور آج ایک چونکا دینے والے نام کے ساتھ 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ چونکا دینے والا نام فاسٹ بالر سہیل خان کا ہے، جو آخری مرتبہ 2011 میں زمبابوے کے دورے میں کھیلے تھے۔ معین خان کہتے ہیں کہ سہیل تنویر، انور علی اور بلاول بھٹی کی حالیہ غیر تسلی بخش کارکردگی کے بعد حقیقی فاسٹ بالرز پر اعتماد کیا گیا ہے، جن میں وہاب ریاض، سہیل خان اور احسان عادل شامل ہیں۔
ہماری تھاٹس تھی وہ یقیناً جینوئن بالرز کے اوپر تھی، اسی وجہ سے وہاب ریاض اور سہیل خان کو انڈکٹ کیا ہے۔ ان کی کرنٹ پرفارمنس پہ سہیل خان نے جس طرح اس ٹورنامنٹ کے اندر پینٹینگلر میں پرفارم کیا، تو ہم نے جینوئن بالرز کی طرف زیادہ جانا بہتر سمجھا۔
ٹیم میں ایک اور اہم سلیکشن لیگ اسپنر یاسر شاہ کا ہے، جنہوں نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز میں عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 27 وکٹیں حاصل کی، اور چیف سلیکٹر معین خان ورلڈ کپ میں ان کا اہم رول دیکھ رہے ہیں۔
پریویسلی اگر آپ ورلڈ کپ 92 میں جائیں گے تو 2 لیگ اسپنر ہم اس وقت بھی لے کے گئے تھے۔ شاہد کے لیے بھی ایٹ دس پوائنٹ آف ہز کیریئر ایج نیسلی میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا جو بیک اپ ہے نا وہ ہم نے تھوڑا سا یاسر کی صورت میں رکھا ہوا ہے کہ ایز اے بالر ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے۔
فاسٹ بالر عمر گل کی فٹنس سلیکٹرز کو مطمئن نہ کر سکی، جبکہ ٹیم سے باہر رہنے پر سلیکشن پالیسی پر تنقید کرنے والے شعیب ملک اور کامران اکمل بھی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے۔ ورلڈ کپ کے لیے اعلان کردہ پاکستانی ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے: کپتان مصباح الحق، محمد حفیظ، احمد شہزاد، یونس خان، عمر اکمل، صہیب مقصود، حارث سہیل، شاہد آفریدی، سرفراز احمد، محمد عرفان، جنید خان، وہاب ریاض، احسان عادل، یاسر شاہ اور سہیل خان۔ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 15 فروری کو بھارت کے خلاف ایڈیلیڈ میں کھیلے گی۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، کراچی۔
اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو کئی فیچر بھی نظر آئیں گے، جن میں ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے شائع ہوا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ایک نئی دریافت ہوئی ہے اور سائنسدانوں کو زمین سے مشابہت رکھنے والا ایک اور سیارہ ملا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے حاضر ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی تصاویری خبریں یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان کا اسکواڈ تصاویر میں بھی یہاں پہ موجود ہے۔ آپ اگر آپ تصویر، ویسے تو آپ جانتے ہیں ان سب کو، پلیئرز کو، مگر تصاویر دیکھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں ارم عباسی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے نک جونز نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ تھے عامر صدیق۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
فرانس کی پولیس تقریباً 5 گھنٹے گزرنے کے باوجود 3 حملہ آوروں کا سراغ نہیں لگا سکی، جو پیرس میں ایک میگزین کے دفتر کے اندر حملے کے بعد اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے پولیس کا حصار توڑ کر فرار ہو گئے۔ حملے میں 10 صحافی اور 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ حکام کے مطابق حملہ آور اسلامی نعرے لگا رہے تھے۔ صدر پاکستان نے 21ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں دہشت گردی پر قابو پانے کا نیا قومی لائحہ عمل باضابطہ طور پر قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے عالمی کپ کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کے 7 کھلاڑی پہلی مرتبہ عالمی کپ کے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں لگاتار کمی کے باعث یورو کرنسی استعمال کرنے والے یورپی ممالک تفریط زر کے شکار ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔